احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی سہولت پیدا کر دیتے ہیں، کہ خشکی میں تو ٹھیک ہے لیکن سمندر میں اگر کوئی ٹریپ ہو گیا تو کہاں سے کھائیں گے. خشکی میں تو اگر ایک وہ گوشت نہیں ملا تو آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن سمندر میں اگر کھانا پینا ختم ہو جائے اور ساتھ یہ پابندی بھی ہو کہ خبردار جو مچھلی پکڑی تو انسان کی ہلاکت ہو جائے. یہی اسلام کا اعتدال ہے کہ جہاں انسان کو نقصان پہنچنے لگے وہاں سہولت دے دی جائے. جان بچانا، اس کے لیے خنزیر، سور، شراب اور یہ تمام جو حرام ترین چیزیں ہیں وہ بھی جان بچانے کی حد تک استعمال کرنی جائز ہے. احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا. وہ طعام ہو، اور اس کا کھانا، اس کا کھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے مردہ مچھلی وغیرہ یا مچھلی کے علاوہ دیگر جانور سوائے سمندری سور کے یا آبی انسان کے. سمندر میں ایک جانور ہے جو انسان سے ملتا جلتا ہے، اسے آبی انسان کہتے ہیں. جی ہاں، اگر آپ نے نہیں سنا یا نہیں دیکھا تو اب سن لیں. اسی طرح سور کی قسم کا بھی. آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر خشکی کی نسبت 3 گنا جانور زیادہ ہے، ورائٹی بھی وہاں زیادہ ہے. سمندری سانپ بھی ہوتے ہیں، سمندری گھوڑے بھی ہوتے ہیں، سمندری ریچھ بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے جانور جو ہیں. لیکن صرف یہ کہ کچھ شیپ بدلی ہوتی ہے کیونکہ انہیں پانی میں تیرنا ہوتا ہے. رہے وہ جانور جو خشکی اور سمندر دونوں جگہ پر زندہ رہ سکیں، جیسے مینڈک وینڈک ہے، حلال نہیں ہے. ٹھیک. تام ہو سے مراد کیا ہے؟ جن جانوروں کا جینا مرنا سمندر کے اندر ہو، وہ پیدا بھی وہیں ہوتے ہوں، وہ مرتے بھی وہیں ہوں، یا سمندر سے باہر نکال لیے جائے تو مر جائیں. متاع لکم، تمہارے فائدے کی چیز ہے، وللسیارہ، اور قافلوں کے لیے بھی. یعنی جو سمندر کے اندر نہ بھی جا رہے ہوں، سمندر کے ساتھ ساتھ باہر چل رہے ہوں لیکن احرام پہنے ہوئے ہوں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ رک کے اگر کہیں سمندر سے مچھلی پکڑنی تو پکڑ سکتے ہیں. سیارہ کا لفظ اس لیے آیا یہاں کہ سمندر کے اندر سفر کرنے والے بھی اور ساحل سمندر پہ جانے والے بھی، دونوں کے لیے کیا ہے؟ سمندر کے جانور، سمندر کا شکار اور ان کا کھانا حلال ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ تمام سمندری جانور حلال ہیں، البتہ مینڈک یا مگرمچھ یا اس قسم کا کوئی اور جانور جو پانی کے علاوہ خشکی پہ زندہ رہتا ہو. ان کی حلت میں اختلاف ہے اصل میں. پھر یہ کہ سمندری جانوروں کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ پانی سے الگ ہوتے ہی مر جاتے ہیں. مچھلیاں ذبح نہیں کر کے کھاتے آپ، ہر مچھلی مری ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کا مرنا بھی حلال ہے. تو مچھلی خواہ پانی کے باہر آ کے مرے یا اندر ہی مر جائے، ہر حال میں حلال ہے. جھینگا بھی، پرانز، یہ سب حلال ہیں. اچھا، کریبس. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو اس کا سردار مقرر کیا گیا. یہ 300 آدمی تھے لشکر، ان میں میں بھی شامل تھا یعنی جابر. راستے میں ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا. ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کے اکٹھا کریں، جو کسی کے پاس ہے سب ایک جگہ کرو. ایسا کیا گیا تو کل زاد راہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہوئے. ابو عبیدہ ان میں سے ہم کو تھوڑا تھوڑا دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہونے کو آ گئے. تو فی کس ایک کھجور ایک دن میں ملتی. اس طرح جہاد ہوتا ہے؟ ہماری طرح تھوڑی ابھی جا کے کھانا کھا کے سوئیں گے، 6 بجے اٹھیں گے. فی کس ایک کھجور، ایک دن میں ایک کھجور ملنے لگی، یعنی زاد راہ جو ختم ہو گیا. وہب کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا، انہوں نے کہا جب وہ بھی نہ رہی تب ہمیں معلوم ہوا کہ ایک کھجور بھی بڑی غنیمت تھی. ہوتا یہی ہے کہ چیز کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. کہتے ہیں پھر ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہے. لشکر کے لوگ 18 دن تک اسی میں سے کھاتے رہے. پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اونٹ ان کے نیچے سے نکل گیا، ویل ہوگی، اور پسلیوں کی بلندی تک نہ پہنچا. یعنی وہ مچھلی جب اندر سے کھا لی گئی تو اس کی پسلیوں کو یوں جیسے آرش بنتی ہے اس طرح بنا کے اندر سے اونٹ گزارا تو وہ اس سے بھی اونچی تھی. یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی یہ، اللہ نے ان کے لیے رکھ دی تھی اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے. بہرحال حکم کیا ہے؟ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حرام کیا گیا تم پر، صَيْدُ الْبَرِّ خشکی کا شکار، مَا دُمْتُمْ حُرُمًا جب تک تم احرام میں ہو یا حرم میں ہو. حرما کے دونوں معنی، احرام اور حرم، یعنی وہاں نہیں کر سکتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي، وہ ذات، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، بنایا اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر. کعبہ کیا ہے؟ عزت والا گھر. اسی لیے تو اس کے آس پاس شکار حرام ہے. قیام للناس، یہ گھر لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے. قیام کا مطلب قائم رہنے کی وجہ، نمبر ایک. تو اس کا ایک معنی کیا ہوا کہ جب تک کعبہ قائم ہے دنیا قائم ہے، جب کعبہ اٹھ گیا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا، چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو ویران کر دے گا. قیامت کے بالکل قریب کی بات ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی. سر جب اللہ کا گھر ویران ہو جائے تو پھر قیامت کیوں نہ آئے؟ تو کعبہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا اور تمام انسانوں کی زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنا دیا کہ یہ نہ قائم رہا تو دنیا بھی قائم نہیں رہے گی. پھر اتنا ظلم ہو جائے گا کہ دنیا ٹھہر نہیں سکے گی، پھر ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی قیام للناس، لوگوں کے قیام کی جگہ، لوگوں کے قیام کے لیے کہ لوگ آئیں اور وہاں ڈیرے ڈالیں، عبادت کریں، پھر چلے جائیں. تو وہ کیا ہو گیا؟ خانہ کعبہ پلٹ پلٹ کے جانے اور وہاں رہنے اور دل لگانے کی جگہ ہے. تیسرا معنی الناس سے مراد صرف عرب کے لوگ جو حرمت والے مہینوں میں آزادی سے سفر کرتے تھے. وہ جو سورت ہے نا، وہ پورا اس معنی میں آتی ہے، سورت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. عرب سردی گرمی کے سفر میں محب ہوتے تھے اس گھر کی وجہ سے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، امن کی جگہ تھی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں کھلایا بھوک میں. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، جب پورا ملک خوف کا شکار ہے تو ان کو امن دیا. تو کعبہ کیا ہوا؟ بھوک مٹانے کا سبب بھی لوگوں کے، اور بھوک مٹے تو بندے جی سکتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے مکہ میں نہ کوئی چیز اگتی ہے، نہ اس وقت کوئی انڈسٹری تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بے آب ہو گیا میدان جہاں کوئی زندہ نہ رہ سکتا. اب آپ دیکھیں گے یہ آپ کے جو مختلف علاقوں میں لوگ چھوڑ چھوڑ کے مائگریٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خشک سالی ہے. ایسی ہی خشک سالی تو مکہ میں ہوتی ہے، پھر کیوں اتنے ہجوم ہیں وہاں؟ کبھی سوچا؟ یہاں سے تو لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی زندہ نہیں رہ سکتے، وہاں کعبہ نے لوگوں کو زندہ رہنے کا سبب دے دیا، یعنی زندہ رہنے کا سبب ہو گیا، ان کے اسباب میں سے ہے زندگی کے کعبہ. کیسے؟ کہ اس گھر کی طرف لوگ پلٹ پلٹ کے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں بزنس خوب فلرش کرتا ہے، ہر طرف سے سامان آتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں وہاں اویلیبل ہوتی ہیں، لانے والے لا رہے ہیں، لے جانے والے دنیا بھر میں لے جا رہے ہیں. وہ کچھ وہاں میسر آتا ہے جو اپنے ملکوں میں بھی دکھائی نہیں دیتا، کہ بے موسم کے پھل ایک ہی پلیٹ میں آپ اورنج اور مینگو رکھ کے بیٹھ جائیں اور خوش ہوں دیکھ کر، کہ یہاں مینگوز ختم ہوتے ہیں تو اورنجز آتے ہیں، اورنجز جائیں گے تو مینگوز آئیں گے، دونوں کو کمبائن کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹیسٹ نہیں ہوگا. وہاں ٹیسٹ کے ساتھ دونوں چیزیں، بہترین اورنج بہترین مینگو، کولڈ سٹوریج کا نہیں، فریش فروٹس. حالانکہ زمین پتا بھی اگانے کو تیار نہیں، بے آب و گیا آبادی، کوئی پانی نہیں سوائے زمزم کے، یعنی اس طرح نہریں نہیں بہ رہی، کوئی سبزہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن پھر بھی کیا کہا، یہ اس گھر کی وجہ سے رونق ہے ساری، تو لوگوں کی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ نے کعبہ کو جو محترم جگہ ہے، کیا بنایا، قیام للناس، سے لوگوں کے قیام کی جگہ، والشہر الحرام، اور حرام مہینے کو بھی، کیونکہ اس میں لوگ آزادی سے کام کرتے تھے، والہدیہ، اور قربانی کے جانور، وہ وہاں کے غریبوں کے کام آتے ہیں، والقلائد، اور قلائد کو بھی، قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا. قلادہ پیچھے بتایا تھا نا، وہ ہار جو گلے میں پہنا تھا، پٹی پہنی جائے، اسی سے لفظ تقلید ہے. تقلید کیا ہوتا ہے؟ ایک علامت یا ایک گلے میں پٹی ہوتی ہے کہ میں فلاں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، کسی خاص گروہ یا مسلک کو. یہ تقلید کا لفظ سنتے رہتے نا، تقلید ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، بحثیں چھڑی رہتی ہیں لوگوں میں، تو یہ تقلید کا بھی لفظی معنی کیا ہے، یہ بھی قلادہ سے ہے. قلادہ کیا ہے؟ گلے کا ہار. ذالکا، یہ اس لیے ہے، کیا، یہ سب کچھ، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، یعنی ان چیزوں کا احترام اس لیے ہے کہ تم جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگرچہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا، مگر وہ زندہ اور موجود ہے، تمہاری سب حرکتوں سے باخبر ہے. ان چیزوں کا احترام، کہ کسی جنگل میں بھی تم کو پٹے والا جانور نظر آ جائے تو تم اس کو کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حرام مہینہ ہے، کوئی حرمت پامال نہ کرو گے، حدی کو کچھ نہ کہو گے. حدی وہ جانور ہوتا نا جو حرم میں لے جا کے قربان کیا جاتا ہے. یہ احساسات انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اللہ کا بندہ بننے میں مددگار ہوتے ہیں. تو گویا کعبہ، شہر الحرام، حدی، ان سب چیزوں سے اہل مکہ کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اتنے جانور ہر سال جا کے وہاں ذبح ہوں، تو ذبح کرنے والے تو نہیں سب کھائیں گے، لوکلز کو کتنا فائدہ ہوگا؟ صرف جانوروں کے وہاں پہنچنے سے ہی کتنا بزنس ہوتا ہے. آپ پتا، لیدر سب سے مہنگی ترین انڈسٹری ہے، یعنی بہت کمائی کا ذریعہ ہے، تو کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اس سے کتنا چمڑا ہاتھ آتا ہے، اس کی فروخت میں، اس کے آگے کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، تو ان کی تو اکانومی ساری اسی سے پلرش کر جاتی ہے. اس سے لوگوں کی زندگی وہاں بہت خوشحال ہے، خوشحالی کا ذریعہ بنا دیا. اور تاکہ تم کو پتا چلے کہ اللہ ہر وہ چیز جانتا جو آسمان و زمین میں ہے، کہ تم نہ تو ان چیزوں کی حرمت پامال کرو اور نہ ہی اس کی نعمتیں استعمال کر کے اس بے آب و گیا وادی میں اس کو بھولو. اچھا، یہ جو کعبہ کا لفظ ہے، یہ کعب سے ہے. کعب ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تخنے کی ہڈی کو بھی کعب بولتے ہیں، ابری ہوئی چیز، ابری ہوئی، ریزڈ، جہاں بلندی اور عظمت کے معنوں میں ہے. کہ کعبہ کیا ہے؟ بلندی اور عظمت کی جگہ. تو کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ نے کعبہ کو اور ان تمام باقی چیزوں کو تمہارے لیے ایک نعمت بنایا. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اعلمو, جان لو. کیا؟ اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. دونوں چیزیں ہیں اس میں. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ, نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ میسج کنوے کرنا. اور لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو ماننا. اگر لوگ اس کو نہیں مانیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے. ما تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو. وما تکتمون, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. کل لا یستوی الخبیث والطیب, کہہ دیجئے خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث, خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی پسند کیوں نہ آئے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ بہت ہی زبردست بات کی گئی ہے کہ خبیث اور پاک کبھی ایک جیسا نہیں ہوتا. خبیث خبیث ہے, پاک پاک ہے. خبث کی وجہ سے, خباثت کی وجہ سے ہر چیز کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے ہاں چیزوں کی مقدار نہیں, کیفیت کی اہمیت ہے. کوانٹیٹی نہیں, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اس لیے کافر اگر کروڑوں میں بھی ہوں تو ان کے مقابلے میں ایک اہل ایمان بھاری ہے. حرام مال ڈھیروں بھی ہو, اس کے مقابلے میں ایک روپیہ حلال کا صدقہ کرنا زیادہ اچھا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ پیاسے ہیں, ایک طرف گندے پانی کا ٹب بھرا ہوا ہے اور ایک طرف ایک گلاس صاف ہے, کون سا زیادہ اچھا ہے؟ ایک گلاس جو صاف ہے, جو آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کنواں کھودتے ہیں اور اس میں نمکین پانی ہوتا ہے اور ڈھیروں ڈھیر ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے استعمال کا ہی نہیں. اس کے مقابلے میں میٹھا پانی جو دن میں تھوڑا سا بھی آپ کے ہاں آ جائے سپلائی کا, وہ کہیں زیادہ اچھا ہے اس کنویں سے جو آپ کے ہاتھ کی پہنچ میں کہ ایک بٹن آن کرنے سے نہر چل پڑے. اسی طرح انسانوں میں سے وہ انسان جو ایمان, عمل, اخلاق میں اچھے ہوں, وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں, خواہ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں, بہت کم ہی کیوں نہ ہوں. اور انسانوں کی بھیڑ جن میں اخلاق اور تقویٰ کچھ نہ ہو, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث, خبیث کی کثرت خواہ تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے, چاہے اتنا زیادہ. حرام بظاہر کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو, لیکن بندہ مومن اس کو ہاتھ نہیں ڈالے گا کہ حرام ہے, میرے کام کا ہی نہیں. سور کا گوشت خواہ کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو, وہ بھولے سے بھی نہیں چکھے گا اگر اس کو شک بھی گزر جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ پاک, حلال, جائز, اچھی چیز. پیچھے یہ کہا گیا نا کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تو پہنچانا ہے, اور اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو, جو دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو. اب یہ کیوں کہا جو ظاہر کرتے جو دلوں میں چھپاتے؟ ایک شخص ہو سکتا ہے بڑی نیکیاں ظاہر کر رہا ہو اور اس کے دل اندر سے بغض و عداوت کی پوٹلی ہو, اللہ کو سب پتہ چل جاتے، کس کے اندر نیت کتنی اچھی ہے، کس کا اخلاص کتنا ہے، کس کا جذبہ کتنا ہے، کس کا شوق کتنا ہے، کس کی محنت کتنی ہے، کس کی قربانی کتنی، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. اسی لیے فوراً بات کہا گیا، اچھی چیز چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو وہ کہیں بہتر ہے خبیث کی کثرت سے. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچتا ہوں 100 درہم صدقہ کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنا 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. یعنی 100 درہم صدقہ کروں اس سے بہتر ہے ایک حرام کے روپے سے پرہیز کروں، کیونکہ حرام کے جو برے اثرات آئیں گے وہ کہیں زیادہ برے ہوں گے بنسبت اس کے کہ انسان اس کو مٹانے کے لیے کچھ اور کرے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حلال کی تھوڑی سی آمدنی اس پہ ہم راضی نہیں ہوتے اور حرام کی کثرت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی آفات آتی ہیں. پھر اسی طرح جتنے خوبصورت پرندے ہیں وہ کم نظر آتے ہیں اور کوے ڈھیروں ڈھیر نظر آتے ہیں. اب آپ کہیں کہ ان کی نسبت کوے اچھے ہو گئے جو نظر تو آتے ہیں. پھر اسی طرح ایمانداری سے 2 نمبر لینا کہیں اچھا ہے نقل مار کر پورے نمبر لینے سے. اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں جو دھوکہ بازی سے حاصل کی ہوئی چیز ہے، اس کے نتیجے میں کوئی ایک نیکی بھی نہیں بڑھتی، جنت میں ایک درجہ بھی نہیں بڑھتا. ہاں اگر محنت کی ہوئی ہے خواہ نمبر تھوڑے ہی کیوں نہ آئے، لیکن اللہ کے ہاں درجے بلند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اندر کو دیکھتا ہے، وہ صرف ظاہر سے خوش نہیں ہوتا. اسی لیے تبدون اور تکتمون کے مقابلے میں طیب اور خبیث کی بات آئی، اور ساری زندگی میں یہی اصول رہنا چاہیے. اچھا کام ہو، کوالٹی اچھی ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سستی چیز خرید لیتے ہیں ڈھیروں ڈھیر، اور آدھی اس میں گلی سڑی ہوتی، گندگی اٹھا کے لاتے ہیں، پھر گھر لا کے کاٹ کے اس کو بن میں پھینکتے، پھر بن پھینکنے جاتے ہیں. اس کی نسبت اگر مہنگی چیز لے لی جائے لیکن اس سے آدھی لے لی جائے، تھوڑی لے لی جائے، لیکن دل کیسے مطمئن ہو، شو آف کیسے کرے. تو بہت اوقات ہم صرف دکھاوے بازی کے لیے بہت سے غلط کام شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ورتھ نہیں ہوتے کہ انسان اپنی انرجی ان چیزوں میں لگائے. اسی طرح حرام رزق جو ہے، آپ ملینئر ہو کوئی، اس کے مقابلے میں وہ شخص کہیں اچھا جو جھونپڑی میں رہتا ہو لیکن حلال میں رہتا ہو. ایمان تھوڑا سا بھی فائدہ دے دے گا لیکن کفر کے ساتھ بڑے بڑے عمل بھی فائدہ نہیں دیں گے. ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی فائدہ دے دیتا ہے، کفر کے ساتھ بڑے سے بڑے کام بھی فائدہ نہیں دیتے. انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بڑی قیمت اخلاص کی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ذہانت بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ دھوکہ بازی بھی بہت ہے. کل ہی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ کو اجازت نہیں میڈ ان پاکستان لکھنے کی، خواہ آپ کی کوالٹی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کا نام بدنام ہو چکا ہے. تو ہمیں اپنے اندر کے اخلاص، نیت، کوالٹی، قابلیت بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف نمبر لے کر بہت بڑا بوجھ جمع کرنے کی. کہ ڈھیروں علم بھی، بڑی بڑی کتابوں کا حفظ کرنا بھی فائدہ مند نہ ہوگا اگر تزکیہ نفس نہ ہوا، کیونکہ بسا اوقات علم کی کثرت کے ساتھ جب تزکیہ نہیں ہوتا تو وہی علم لوگوں کے لیے بھلائی کی بجائے انہیں ستانے کا سبب بن جاتا ہے. جیسے یہاں کسی نے ایک نوٹ لکھ کر بھیجا ہے کہ کل آپ نے قسموں کے بارے میں بتایا، ہمارے ہاں اس سے ملتی جلتی ایک چیز بہت عام ہے، خاص کر ان لوگوں میں جو تھوڑی بہت دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی لوگ عام بات چیت میں دنیا کے جھگڑوں میں اپنے عیبوں کے لیے ایکسکیوز کے طور پر یا اپنی زیادتی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں. کسی سے بدلہ لینا ہو تو شروعی سے پیش آ گئے ہوں تو کوئی آیت یا حدیث کو کوٹ کر دیتے ہیں اور ضمیر کو تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں. اگر اختلاف کے دوران کسی کو درگزر کرنے کو کہا جائے تو وہ اس کے لیے حدیث سے جواز ڈھونڈ لیتا ہے. اگر قسمت سے مان بھی جائے تو اللہ کی وعید سنائے بغیر نہیں رہتا، جس کے باعث دین اور دینی لوگوں کے بارے میں ایک خاص تصور بن گیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے. تو ہمیں اگر 10 حدیثیں بھی یاد ہیں یا سبق کا ایک لفظ بھی ہم نہیں بھولے اور ترجمہ 100% ہم کو یاد ہے، لیکن اخلاق نہیں ہمارا بدلا، تمیز سے ہم کو بات نہیں کرنا آتی، کسی کا خیال رکھنا نہیں آتا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی نہیں جانتے، تو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم ڈھیروں کتابیں پڑھ کے بڑے سے بڑے عالم ہو جائیں لیکن اگر دین کے لیے قربانی نہیں کر سکتے تو ہماری اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں. کہ اللہ نے تو سب کچھ ہمیں دیا، ہم اس کی راہ میں کچھ بھی دینے کو تیار نہیں. تو اسی لیے ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں، بس ایک مٹھی کھجوریں تھیں مگر اخلاص کا ڈھیر تھا، اس کے صدقے کو پورے مال کے اوپر رکھا گیا. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوالٹیز کیا پیدا ہو رہی ہیں. 30 پارے بھی پڑھ کے اگر عمل نہیں بدلا، اخلاق نہیں بدلا، صبر و تحمل نہیں آیا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، تو کچھ بھی نہیں آیا.